بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تحذير اور ردود کے متعلق بعض غلط فہموں کا ازالہ اور اعتراضات کے جوابات. کچھ عرصے سے ردود اور تحذیر کے متعلق کئی سوالات اور اعتراضات کیے گئے تھے جو مختلف لوگوں سے موصول ہوئے تھے، اور ان کے جوابات سے کچھ اور اعتراضات اور سوالات اٹھائے گئے جو حقیقت میں غلط فہموں کے سوا کچھ بھی نہیں. ان سب کو میں نے جمع کرنے کی کوشش کی ہے، جو انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں آپ بھائیوں سے اور حاضر و سامعین سے میں شیئر کروں گا. کوئی کہتا ہے کہ شیخ ربیع بن حاضر مدخلی حفظہ اللہ رد ہی کرتے رہتے ہیں، رد رد اور صرف رد، اور میرے بارے میں کہتے ہیں کہ آئے دن میں لوگوں پر فتوے لگاتا رہتا ہوں، تبدیع کرتا رہتا ہوں اور تکفیر کرتا رہتا ہوں. کوئی اور کہتا ہے کہ میرے منہج میں سختی ہے، منہج سلف میں ایسی سختی ہم نے کہیں نہیں دیکھی. کیا سلف نے صرف ایک منہجی غلطی کی وجہ سے کسی سے تحذیر کی ہے؟ ہمیں صرف ایک مثال دکھا دیں. اور کچھ اور بھی غلط فہمیاں ہیں جو ان کے جوابات دینے کے بعد سامنے آئیں، میں ان کا بھی ذکر انشاءاللہ آگے کرتا ہوں. ان اعتراضات کے جوابات، پہلی اور دوسری غلط فہمی کے متعلق میں پہلے جواب دے چکا ہوں. عجب بات یہ ہے کہ جس نے شیخ ربیع حفظہ اللہ پر اعتراض کیا ہے، نہ تو شیخ ربیع کے ردود سنے ہیں اور نہ ہی سننا چاہتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے خود اعتراف کیا ہے، لیکن دبے لفظوں میں جانتے ہوئے انجانے میں شیخ صاحب پر جرح ضرور کر گئے. اور شیخ ربیع مدخل حفظہ اللہ کی جرح کرنے والوں کے متعلق میں تفصیلی جواب دے چکا ہوں، دوبارہ سن لیں. اور میرے متعلق کہ میں آئے دن تبدیع اور تکفیر کے فتوے لگاتا رہتا ہوں لوگوں پر، اس کا ثبوت ابھی تک کسی نے دیا نہیں ہے، اور یہ میرا قرض ہے مخالفین پر. عجب بات یہ ہے کہ ابھی تک نہ تو کوئی ثبوت انہوں نے سامنے رکھا ہے اور نہ ہی کسی نے ان سے ثبوت کا مطالبہ کیا ہے. ان کے چاہنے والوں نے جو ان کو سنتے ہیں، کم سے کم ان سے پوچھ تو لیتے، بھائی میں بار بار ثبوت کا مطالبہ کروں، کچھ ثبوت تو دکھائیں، کہاں پر ثبوت ہے. ان سے زیادہ عجب ان لوگوں پر ہے جو ان لوگوں کی بغیر ثبوت کے باتوں کو تو سمجھ رہے ہیں اور میری باتوں کو ثبوت اور حوالوں کے باوجود بھی سمجھ نہیں پا رہے. اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے. آئیے دیکھتے ہیں کہ ردود اور تحذیر کے متعلق سلف کا کیا موقف ہے. کیا میرے منہج میں واقعی سختی ہے، یا اعتراض اور مخالفت کرنے والوں کے منہج میں بے جان نرمی ہے؟ اور کیا صرف ایک منہجی غلطی کی وجہ سے سلف نے کسی سے تحذیر کی ہے یا نہیں؟ کیا میرا منہج سلف کے منہج کے مطابق ہے یا مخالفت کرنے والوں کا؟ میرا حسن ظن ہے کہ ان اعتراض کرنے والے بھائیوں کی اکثریت حق کو سمجھنا چاہتے ہیں، شاید میرے سمجھانے میں کوئی کمی رہ جاتی ہے جس کا مجھے اعتراف ہے. آج کے درس میں صرف عملی مثالیں بیان کرتے ہیں، شاید سمجھنے میں آسانی ہو جائے. کیا سلف نے صرف ایک منہجی غلطی پر کسی سے تحذیر کی ہے؟ صرف ایک مثال دکھا دیں، انشاءاللہ میں 10 مثالیں بتاتا ہوں ثبوت کے ساتھ. آئے دیکھتے ہیں کہ سلف نے صرف ایک منہجی غلطی پر صرف تحذیر نہیں کی ہے، بلکہ تحذیر سے بھی زیادہ معاملہ ہے. آئیے دیکھتے ہیں. نمبر ایک، صبیح بن عسل یا بن عسل بھی کہا جاتا ہے، صحیح لفظ بن عسل ہے. صبیح بن عسل کا قصہ، اس قصے کو امام دارمی نے روایت کیا ہے، خطیب بغدادی نے، ابن عساکر نے بھی روایت کیا ہے. امام ابو بکر محمد بن حسین الاجری رحمہ اللہ نے کتاب الشریعہ میں بھی روایت کیا ہے اور اس کا ذکر امام ابن بطہ العقبری رحمہ اللہ الابان میں بھی کیا ہے اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی میں بھی کیا ہے۔ قصہ کیا ہے؟ صبیح بن عسل رحمہ اللہ تابعین میں سے شخص تھا جو متشابہ القرآن کے متعلق باتیں کرتا رہتا تھا اور سوال کرتا رہتا تھا۔ صدر عمر رضی اللہ عنہ کو خبر ملی تو صدر عمر نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک دم اس شخص سے ملا دے مجھے، اور ایسا ہوا، اس کی ملاقات سیدنا عمر سے ہو گئی۔ امام دارمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سلیمان بن یسار کے طریق سے کہ مدینہ میں ایک شخص تھا جسے صبیغ بوزن فعیل بوزن عظیم کہا جاتا تھا، جو متشابہ القرآن کی بات کرتا تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب کو جب علم ہوا تو اس شخص کے لیے کھجور کی چھڑیاں تیار کر کے رکھیں۔ جب ملاقات ہوئی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم کون ہو؟ اس شخص نے کہا انا عبداللہ صبیغ، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ صبیغ ہوں۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں وانا عبداللہ عمر، میں اللہ کا بندہ عمر ہوں، اور اسے مارنا شروع کر دیا۔ اتنی مارتے رہے کہ اس کے سر سے خون نکلنا شروع ہوا۔ اس شخص نے کہا یا ابن المؤمنین، آپ رک جائیں، جو میرے سر میں تھا نا جو چیز وہ باہر نکل گئی ہے، اب جو غلط فہمی تھی، جو مصیبت میرے سر میں تھی نا وہ صاف ہو گئی ہے۔ دوسرا طریق امام دارمی فرماتے ہیں، امام نافع سے جو ہے اس سے زیادہ اتم ہے، کہ سیدنا عمر نے اس شخص کو بصرہ بھیج دیا نکال کر، اور خطیب بغدادی ابن عساکر نے سیدنا انس اور سائب بن یزید سے مطول مختصرا روایت بیان کی ہے کہ سیدنا عمر نے فرمایا ہے، سنیں، کہ اس کے ساتھ مت بیٹھو۔ راوی فرماتا ہے کہ جب صبیغ آتا تھا تو ہم اٹھ کے چلے جاتے تھے اگرچہ ہم 100 بندے بھی ہوتے۔ تحذیر دیکھیں، جب بھی صبیغ آتا تھا ہم اگر 100 بندے بھی ہوتے تو اٹھ کے چلے جاتے اس کی وجہ سے۔ اور اس مسئلے کے متعلق امام اجوری رحمہ اللہ نے ایک مکمل باب باندھا ہے، کتاب الشریعہ میں باب ہے، باب تحذیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم امته الذين يجادلون بمتشابه القرآن وعقوبة الإمام لمن يجادل فيه، پورا باب باندھا ہے۔ اور پھر اپنی سند سے قرآن مجید کی آیت جو ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 7 کا ذکر کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس آیت کے تعلق سے فرمائے، آگے جو میں شہادت کی طرف آنا چاہتا ہوں میں مختصر بیان کر رہا ہوں۔ عن سعد بن یزید سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی جب ملاقات ہوئی صبیغ سے تو سیدنا عمر اس کی طرف چلے گئے اور اسے مارتے رہے، یہاں تک کہ اس کے سر سے جو عمامہ ہے پگڑی گر گئی۔ سیدنا عمر نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں تجھے تیرے سر کو مونڈا ہوا دیکھتا، اگر تم نے اگر سر منڈوایا ہوا ہوتا تو میں تمہاری گردن قلم کر دیتا، تمہارا سر قلم کر دیتا۔ جانتے ہیں کیوں؟ بارک اللہ فیک، کہ متشابہ کی بات جو غلط فہمی تھی، جو یہ خوارج کیا کرتے تھے، ایک باطنی جو ان کی علامت تھی وہ تو آ گئی کہ متشابہ کی بات کرتے ہیں، ظاہری علامت نہیں تھی۔ اور خوارج کی علامتوں میں سے کیا تھا کہ سر کو مڈا کے رہتے تھے۔ تو سیدنا عمر دیکھیں رضی اللہ عنہ جب پگڑی گر گئی تو دیکھا کہ سر پہ بال ہیں، فرمایا اگر تیرے سر پہ بال نہ ہوتے تو میں تیرا سر قلم کر دیتا۔ سبحان اللہ، اسے کپڑے پہنا دو اور اسے یہاں سے نکال دو۔ اور اسے لے کے جاؤ اس کے اپنے شہر میں، اور ایک خطیب اٹھ کے یہ اعلان کرے کہ سنے ذرا بات، کہ صبیغ نے طلب علم میں خطا کر لی، صبیغ نے طلب علم میں خطا کر لی، راوی کہتا ہے اور اس کی وجہ سے صبیغ جو ہے وہ ذلیل اور رسوا رہا جبکہ وہ اپنے قوم میں سردار تھا۔ سبحان اللہ، ذرا غور کریں، صرف تحذیر نہیں کی بلکہ مارنے پیٹنے کے بعد اعلان بھی کروایا، سبحان اللہ۔ کیا اس مار کی کوئی فائدہ ہوا صبیغ کو؟ اس کا جواب امام ابن بطہ العقبری رحمہ اللہ کتاب الابانہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 353 میں دیتے ہیں، فرماتے ہیں جب خوارج نکلے سید علی کے زمانے میں تو صبیغ سے کہا گیا، کس نے کہا صبیغ کو، کہ ایک قوم نکلی ہے جو یوں اور یوں کہتے ہیں، تو صبیغ نے کہا ہرگز نہیں واللہ، اللہ تعالی نے مجھے نیک بندے کی نصیحت سے نفع پہنچایا ہے۔ یعنی جس نے عمر کی مار پڑی نا اور یہ کہا کہ میرے جو سر میں تھا نا جو خرابی تھی وہ نکل گئی ہے، جب خوارج نکلے تو خوارج کا ساتھ نہیں دیا، سبحان اللہ۔ آگے ابن بطہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں صبیغ بعد میں آنے والوں کے لیے مثال اور عبرت بن گئے، سبحان اللہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 311 اور جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 109 میں صبیغ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صبیغ بن عسل رضی اللہ عنہ کا قصہ سید عمر الخطاب کے ساتھ بہت مشہور ہے، اور جب مستشاب القرآن کے تعلق سے وہ سوال کیا کرتا تھا تو جب سید عمر نے اسے دیکھا، اور اکثر وہ سورۃ الذاریات کے بارے میں سوال کرتا رہتا تو پوچھا تمہارا نام کیا ہے، کہتے عبداللہ صبیغ، تو سید عمر فرماتے میں عبداللہ عمر ہوں، اور اسے سختی سے مارا، شدت سے مارا۔ سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس قصے سے کے تعلق سے فرماتے ہیں اور شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب سید عبداللہ بن عباس سے کوئی شخص کسی مسئلے میں الجھ جاتا متشابہ کی بات کے تعلق سے، تو فرماتا کہ تمہیں کتنی سخت ضرورت ہے کہ تمہارے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے جو سید عمر نے صبیغ کے ساتھ معاملہ کیا تھا، سبحان اللہ۔ یعنی واقعی صبیغ کا قصہ جو صبیغ جو ہے وہ بعد میں آنے والوں کے لیے مثال بن گئے اور عبرت بن گئے۔ یاد رکھیں صرف ایک منہج غلطی، متشابہ القرآن کے بارے میں سوال کرنا، طلب علم خطا ہو گئی جس سے وہ رجوع بھی کر چکے تھے مگر آج تک دوسروں کے لیے عبرت بن کر رہ گئے۔ کافی ہے قصہ میرا خیال ہے، لیکن 10 میں نے کہا تو 10 پورے کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ عبد الرحمن بن ملجم کا قصہ، امام ذہبی سیر علام النبلاء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 539 میں، اور حافظ ابن حجر نے بھی اس قصے کو لسان المیزان میں بیان کیا ہے۔ ایک منہجی غلطی کہ فہم سلف کو چھوڑ کر خوارج کی فکر اپنا لینا، غلطی کیا ہے؟ امام ذہبی سیر علام النبلاء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 539 میں فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ملجم جو ہے وہ قراء یعنی علماء میں سے تھے، جن کا اختیار سید عمر بن خطاب نے کیا تھا رضی اللہ عنہ، تاکہ مصر میں لوگوں کو تعلیم دے یعنی قرآن مجید کی، اور یہ بھی کہا گیا کہ سید عمر نے خط لکھا سید عمرو بن عاص کی طرف کہ عبد الرحمن بن ملجم کی جو گھر ہے وہ مسجد کے قریب کر دو، یعنی اس کے گھر وہاں پہ لے کے دو اسے، اور اس کے یعنی گھر جو ہے وسیع ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو قرآن اور فقہ کا درس دینے میں آسانی ہو جائے۔ عبد الرحمن بن ملجم، ایک منہج غلطی سلف کے فہم کو چھوڑ کر خوارج کی فکر کو اپنا لینا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قتل بعد میں کیا گیا، یاد رکھیں سیدنا علی کا قتل بعد میں کیا، سلف نے اس سے تحذیر پہلے کی، بلکہ سیدنا علی نے جب خوارج کے خلاف جنگ کی تو یہ بھی ان میں شامل تھا، عبدالرحمن بن ملجم اس جنگ میں شامل تھا جب خوارج کے خلاف جنگ کی گئی، یہ ان قلیل بچنے والے لوگوں میں سے تھا، بعد میں سیدنا علی کا اس بندے نے قتل کیا۔ تیسری دلیل معبد الجوہنی، اور تقدیر منکرین کا قصہ، صحیح مسلم میں یہ قصہ موجود ہے۔ یحیٰ بن یعمر کہتا ہے کہ سب سے پہلے جس نے تقدیر کے تعلق سے تقدیر کا انکار کہ معبد الجہنی نے کیا ہے، میں اور حمید بن عبد الرحمن ہم لوگ نکلے حج عمرے کے لیے، لمبا قصہ ہے، اور سر عبداللہ بن عباس سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، سر عبداللہ بن عمر سے رضی اللہ عنہما سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما براءت کا اعلان کرتے ہیں کہ میں ان لوگوں سے بری ہوں، اگرچہ سوال کرنے والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے طرف کچھ ایسے لوگ آئے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور علمی حلقوں میں بھی بیٹھتے ہیں، علم حاصل کرتے اور اس پر حریص بھی ہیں اور اس کے اہتمام بھی کرتے ہیں، اور کچھ اور بھی ان کے بارے میں کہا، یعنی کچھ ایسی خوبیاں، سبحان اللہ، لیکن وہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تمہاری ملاقات ان سے دوبارہ ہو تو یہ کہہ دیں کہ عبداللہ بن عمر تم لوگوں سے بری ہیں اور تم اس سے بری ہو، اور جس چیز پر عبداللہ بن عمر قسم کھاتا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد کے پہاڑ کے مانند سونا اللہ کے راستے میں دے دے اور وہ جبکہ وہ تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ پھر معروف حدیث جو ہے سیدنا جبریل علیہ السلام کی حدیث جس میں اسلام، ایمان اور احسان کا ذکر کیا، اسے روایت کیا ہے۔ صرف ایک منہج غلطی تقدیر کا انکار کرنا، سبحان اللہ۔ چوتھی دلیل، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قصہ مسجد کوفہ میں ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے حلقے بنا کر بدعتی اذکار شروع کر دیے۔ امام دارمی نے کہ حدیث نمبر 210 میں یہ قصہ موجود ہے، صحیح ہے، لمبا قصہ، معروف قصہ میں بار بار بیان کر چکا ہوں کہ ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد کوفہ میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں لوگ جمع ہیں، ایک شخص ان کا جو بڑا ہے اس نے مختلف ٹولیاں بنائی ہوئی ہیں، وہ کہتا ہے پڑھو 100 مرتبہ سبحان اللہ، تو وہ لوگ مل کے سب اجتماعی ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، پھر اس طریقے سے تحمید اور تہلیل اور تکبیر اجتماعی طریقے سے وہ کرتے ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ جب یہ دیکھتے ہیں تو سختی سے انکار کرتے ہیں، دیکھیں اللہ کا گھر ہے مسجد کے اندر، سختی سے انکار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو ان میں سے ایک شخص نے کہا جو کا بڑا تھا، یا ابا عبد الرحمن، صرف یہ کنکری ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، تکبیر ہے، تحلیل ہے، تسبیح ہے، اور کیا کر رہے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں تم اپنے گناہ گنو، اپنے جو تمہارے گناہ وہ تم گنو، تم کیا کر رہے ہو؟ آگے فرماتے ہیں اے محمد تمہاری خرابی، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کتنی جلدی ہلاکت کی طرف جا رہے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، تمہارے بیچ میں وافر تعداد میں موجود ہیں، متوافرون، اور یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ہیں جو ابھی تک بوسیدہ نہیں ہوئے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن جو ابھی تک ٹوٹے نہیں ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ العہد قریب، عہد قریب ہے، ابھی خیر موجود ہے، تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ آگے فرمایا، بڑی پیاری بات فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انکم لعلی ملۃ ہی اہدا من ملۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم او افتتحوا باب ضلالہ، دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے، یا تو تم ایسی ملت پر ہو جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے، یا دوسری بات یہ ہے کہ تم لوگ گمراہی کا دروازہ کھولنے جا رہے ہو۔ قالوا والله يا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخير، يا ابا عبد الرحمن كنيت استن طلاب العباس سيدنا عبد الله بن مسعود عنه، ہم تو صرف خیر ہی چاہتے ہیں، والله قسم کھا کے کہتے ہیں، ما اردنا الا الخير، اللہ کا ذکر چاہتے ہیں۔ قال وكم من مريد للخير لن يصيبه، کتنے لوگ ہیں جو خیر تو چاہتے لیکن خیر پا نہیں سکتے۔ پھر روایت کی ہے، سبحان اللہ، فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی قوم آئے گی جو قرآن مجید تو پڑھیں گے ان کے حق سے اترے گا نہیں، اور اللہ کی قسم میں یہ دیکھتا ہوں کہ لگتا ہے کہ ان میں سے تمہاری اکثریت ہوگی۔ یعنی جو خواری میں شامل ہوں گے. پھر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ چلے گئے, ایک راوی عمرو بن سلمہ راوی جو ہے کہتا ہے ہم نے نہروان کی جنگ میں خوارج کے ساتھ ان لوگوں کو دیکھا تھا کہ جو اس وقت مسجد میں تھے بدعتی اذکار کر رہے تھے, تو سیدنا علی کے خلاف صحابہ کے خلاف ان کی تلواریں اٹھ گئی. سیدنا عبداللہ بن مسعود نے کتنی پیاری بات فرمائی, کہاں مسجد کے اندر خیر چاہنے والے صرف اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, ذکر اللہ کا ٹھیک کر رہے ہیں, تسبیح سبحان اللہ, تحمید الحمدللہ, تکبیر اللہ اکبر, تحلیل لا الہ الا اللہ, طریقہ غلط ہے. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. عبد الله بن مسعود کیسے جا کے ملا, کس سے جا کے ملایا؟ خوارج سے, جنہوں نے تلوار اٹھائی صحابہ کرام کے خلاف کہ بدترین لوگ اس روئے زمین پر بدترین لوگ خوارج ہیں. یہ علم ہوتا ہے اور یہ علماء کی پیشن گوئی ہوتی ہے. علم غیب نہیں جانتے, لیکن راستہ یہی ہوتا ہے. بدعت شروع میں چھوٹی ہوتی ہے, ایک غلطی ہوتی ہے, بعد میں بڑھتے بڑھتے کہاں تک چلی جاتی ہے. یاد رکھیں, ایک منہج غلطی, صحیح اذکار کا نیا طریقہ ایجاد کر لینا سختی سے منع کیا گیا. السلام علیکم. پانچویں دلیل, عمرو بن عبید واس بن عطا کا قصہ معروف ہے, جو امام حسن بصری رحمہ اللہ کے شاگرد تھے. امام ذہبی سیر عالم النبلاء میں جلد نمبر 564 میں فرماتے ہیں امام حسن بصری رحمہ اللہ نے ہی عمر بن عبید کو اپنی حلقے سے نکال دیا. جب سوال کیا گیا امام حسن بصری سے, غلطی دیکھے ذرا, کسی نے سوال کیا امام حسن بصری رحمہ اللہ سے کہ فاسق جو ہے مومن ہے یا کافر ہے, یعنی کبیرہ گناہ مرتکب مسلمان کا حکم کیا ہے؟ اب امام بصری رحمہ اللہ جواب نہیں دیا, شاگرد پہلے بول پڑا, کہتا ہے نہ مومن ہے نہ کافر ہے. واصل بن عطا نے کہا, اور عمر بن عبید اس کے ساتھ مل گیا, انہوں نے کہا ٹھیک کہہ رہا ہے. اور محسن بصری رحمہ اللہ نے اس غلطی پر ان کو اپنے حلقے سے نکال دیا, جیسے کہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے. صرف ایک منہج غلطی, کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ کافر ہے اور نہ ہی مومن ہے. خلق یاد رہے, خلق کا قرآن اور انکار صفات و تقدیر کا انکار وغیرہ بعد میں ایجاد ہوئے, پہلی غلطی کہاں سے ہوئی؟ ایک منہج غلطی ہے. امام حسن بصری یہ نہیں دیکھا کہ اور تمہارے اندر کیا غلطیاں, بڑی ہیں چھوٹی ہیں. اسی غلطی پر کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ کافر ہے نہ مومن ہے. سبحان اللہ, اگرچہ بعض لوگوں کو یہ بات عام سی لگتی ہے, کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ نہیں فرق پڑتا ہے, کیسے فرق نہیں پڑتا ہے؟ اب مومن کو ایمان سے خارج کر رہے ہیں, کیسے فرق نہیں پڑتا ہے؟ اگرچہ کافر نہیں کہہ رہے, ان کو اپنا نیا ایجاد کردہ قول ہے. سبحان اللہ. چھٹی دلیل, ربیع بن صبیح کا قصہ. اس قصے کو امام بطہ نے الابانہ میں ذکر کیا, جلد نمبر 453. جب امام سفیان الثوری رحمہ اللہ بصرہ آئے تو ربیع بن صبیح کا قصہ, ربیع بن صبیح کی طرف دیکھتے رہے اور اس کی جگہ دیکھ, منزلہ دیکھ لوگوں کے ہاں کہ کتنی اس کی قدر ہے, تو پوچھا کہ اس کا مذہب کیا ہے اس بندے کا؟ تو ساتھیوں نے کہا ما مذہبہ الا السنہ, بھی اہل سنت میں سے ہے, ہم میں سے ہے. قال من بطانته, اس کے دوست کو نہیں, کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے؟ قالوا اہل القدر, تقدیر کے انکار کرنے والوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. قال هو قدری, یہ بھی انہی میں سے تقدیر کا انکار کرنے والا ہے. سبحان اللہ, صرف ایک منہج غلطی, اہل بدعت کے ساتھ دوستی لگانا, بس ایک, فرماتے انہی میں سے ہے. چھٹا ساتواں ثبوت, الحارث بن اسد المحاسبی کا قصہ. الحارث بن اسد المحاسبی وہ شخص ہے جو خطرات اور وساوس اور اہل کلام میں سے کچھ کرتا رہا, جس کے اندر تصوف کی ابتدا تھی, تصوف اس زمانے میں. سبحان اللہ, اور کچھ کتابیں بھی لکھی. اس شخص امام احمد رحمہ اللہ نے سختی سے ہجر کیا اور منہ بھی کیا, تحذیر بھی کی سختی سے. امام ابو زرعہ الرازی رحمہ اللہ سے جب سوال کیا گیا کہ حارث المحاسبی کی کتابوں کے تعلق سے, فرماتے ہیں اياك وهذه الكتب, خبردار ان کتابوں کے قریب تک جانا چاہ رہا ہے. یہ کتابیں جو ہیں بدعت اور ضلالت کی کتابیں ہیں, اس کے اندر بدع اور ضلالات ہیں, گمراہیاں ہیں. اثر کو لازم پکڑو, اس میں تمہاری کفایت ہے. کیا تم نے کبھی سنا ہے کہ مالک, امام مالک یا ثوری یا اوزاعی, ان امام ان علماء نے کبھی خطرات اور وسوسوں پر کبھی کوئی کتاب لکھی ہے؟ کتنی جلدی لوگ بدعت کی طرف چلے جاتے ہیں. اور اس قصے کو امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر علم النبلاء میں جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 110 میں بیان کیا ہے. یاد رکھیں, صرف ایک منہجی غلطی, تصوف اور خطرات, وسوسے اور کچھ علم کلام میں داخل ہونا. یہ فرماتے ہیں یسیر, علم کلام یسیر میں داخل ہونا. نمبر 8, آٹھویں دلیل, عرش پر استواء کے متعلق کیفیت کا سوال کرنے والے کا قصہ امام مالک سے جس نے سوال کی, معروف قصہ ہے. اس قصے کو امام ابو عثمان الصابونی رحمہ اللہ نے اپنے معروف کتاب عقیدۃ السلف واصحاب الحدیث میں ذکر کیا ہے اپنی سند سے. فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے امام مالک رحمہ اللہ سے, امام مالک بن انس رحمہ اللہ سے سوال کیا, الرحمن علی عرش استوى کیف استوى, رحمان عرش پر مستوی ہوا کیسے مستوی ہوا؟ قال الاستواء غیر مجهول, استواء مجهول یعنی استواء کا معنی معروف ہے, معلوم ہے. والکیف غیر معقول, اور کیف جو ہے وہ غیر معقول ہے, کوئی جانتا نہیں ہے کیفیت, اللہ تعالی بہتر جانتا ہے. والایمان به واجب, اس پر ایمان لانا واجب ہے کیونکہ دلائل موجود ہیں. والسؤال عنه بدعہ, یہ سوال کرنے بدعت ہے. وما اراك الا ضالا, سوال کرنے کو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں گمراہ دیکھتا ہوں کہ تم گمراہ ہو. پھر آگے امام عثمان الصابونی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وامر بها ان يخرج من مجلسه, اور حکم دیا امام مالک رحمہ اللہ کہ من مجلس شخص کو نکال دو. سبحان اللہ, صرف ایک منہجی غلطی, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں کیفیت کے سوال کو نقل کرنا, خود نہیں کرنا, سوال کو نقل کرنا. کسی کا سوال ہے, میرا سوال نہیں ہے, کسی اور نے کہا, فرماتے میں نے تم سے ہی سنا, نکالو اسے میرے مجلس سے. نامی دلیل, منکر حدیث کا عجیب سا قصہ سن لیں. امام ابو عبد اللہ الحاکم معرفت علم الحدیث صفحہ نمبر 4 میں قصہ بیان فرماتے ہیں. کہتے میں نے شیخ ابو بکر احمد بن اسحاق الفقیح کو ایک شخص سے بحث مباحثے کرتے ہوئے دیکھا, تو شیخ نے فرمایا حدثنا فلان حدثنا فلان, تو اس بندے نے کہا دعنا من حدثنا الى متى حدثنا, اب کیا حدثنا حدثنا لگا رہے, کب تک حدثنا کی بات کرتے رہو گے؟ فقال له الشيخ قم يا كافر, يعني کہا اٹھو کافر یہاں سے جاؤ. ولا يحل لك ان تدخل داري بعد هذا, آج کے بعد میرے گھر میں نہ داخل نہ ہونا. ثم التفت الينا فقال, پھر ہماری طرف مڑ کے دیکھا اور فرمایا ما قلت قط لاحد لا تدخل داري الا لهذا, میں نے آج تک کسی کو اپنے گھر سے منع نہیں کیا سوائے اس بندے کے. صرف ایک منہجی غلطی, حدیث کا انکار کرنا, وہ بھی کھل کر نہیں صرف اشارتاً, کب تک حدثنا کی بات کرتے رہو گے؟ منکرین حدیث دار اسلام سے خارج ہیں. سبحان اللہ, سختی دیکھیں آپ. دلیل نمبر 10, آخر میں ایک عام مثال. خطیب البغدادی نے اسے الکفایہ صفحہ نمبر 46 میں 46 میں بیان کیا ہے. امام عبداللہ بن احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے سوال کیا, ما تقول في اصحاب الحديث ياتون الشيخ, آپ اہل حدیث, اصحاب الحدیث کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو کسی ایسے شخص کے پاس آتے ہیں استاد کسی شیخ کی طرف, لعل ان يكون مرجئا او شيعيا او فيه شيء من خلاف السنه, جو یا تو مرجی ہے یا شیعہ ہے یا جس کے اندر سنت کی مخالفت میں کوئی چیز ہے. ایسعنی ان اسکت عنہ ام احذر منہ, کیا میں ایسے شخص کے بارے میں خاموش اختیار کروں یا ایسے شخص سے میں تحذیر کروں, لوگوں کو من آگاہ کروں, خبردار کروں؟ فقال ان کان یدعو الی بدعته وهو امام فیها ویدعو الیها نعم تحذر عنہ. سنے ذرا, ضوابط دیکھیں, خاص ضوابط ہیں. اگر یہ شخص, یہ شیخ جس کی طرف اہل حدیث عالم جو ہے اس کی طرف گئے علم حاصل کرنے کے لیے, ان کان یدعو الی بدعتی, اگر بدعت طرف داعی ہے, وہ امام فیہا, اور بدعت میں امام بھی ہے, وہ یدعو الیہا, اس کی طرف دعوت بھی دیتا ہے, نعم تحذر منه تحذر عنه الشخصيتهم تحذير كروغي صرف ایک منهجی غلطی اصحاب الحدیث میں سے ہو کر کس بدعت شیخ کے پاس جانا سبحان اللہ ذرا غور کریں کہ کوئی بھی اہل حدیث فرمایا بغیر تفریق کے کیونکہ سب کے لیے ایک ہی ترازو ہے اگر میرے منہج میں سختی ہے تو سلف کے اس منہج متعلق کیا کہا جائے گا اگلی غلط فہمی اور اعتراض کہتے ہیں کہ یہ سب مثالیں تو اہل بدعت کے متعلق ہیں ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم تو صرف اہل سنت اہل حدیث علماء کی منہجی غلطیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ صرف ایک منہجی غلطی کی وجہ سے کس نے تحذیر کی ہے اس کا ثبوت دکھا دیں ہمیں صرف ایک مثال چاہیے اس کا جواب نمبر ایک یہ بات درست نہیں کہ یہ سب بدعتی تھے صبیغ کا قصہ واضح ہے اور عقل مندوں کے لیے کافی ہے باقی سب بونس میں ہے صرف ایک قصہ لے لیں باقی نو بونس میں وہ چھوڑ دیں باقی اگر آپ کو یہ جواب پسند نہیں ہے صبیغ کا قصہ تو واضح ہے نا صبیغ بن عسل کا قصہ عجب بات ہے کہ صبیغ نے باطل سے حق کی طرف رجوع کیا تھا صبیغ نے باطل سے حق کی طرف رجوع کیا تھا اور عبدالرحمٰن بن ملجم نے حق سے باطل کی طرف چلا گیا جبکہ دونوں تابعین میں سے تھے اور دونوں کا قصہ سن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا اس سے سلف کا یہ قاعدہ بھی واضح ہوا کہ زندہ شخص پر فتنے میں مبتلا ہونے کا خدشہ مرتے دم تک رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ دوسرے نمبر پہ ہمیشہ بڑی غلطیاں شروع میں چھوٹی ہی ہوتی ہیں ان سب نے بھی یہ کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ وہ بدعت کی گہرائیوں تک کبھی جا گریں گے نمبر تین یہ سب بھی پہلے اہل سنت میں سے ہی تھے کوئی پیدائش بدعتی نہیں تھے جب اہل سنت کے علماء کی نصیحت نہیں سنی اور ان کی مخالفت پر اتر گئے تو یہ حال ہونا ہی تھا اللہ تعالیٰ کی پناہ نمبر چار اگر یہ مثالیں کافی نہیں ہیں اور صرف اہل سنت اہل حدیث کے علماء کہ صرف ایک منہجی غلطی کی وجہ سے تحذیر کی مثال چاہتے ہیں تو اس کی بھی حیران کن مثالیں موجود ہیں کہ بعض سلف نے فتنوں کے زمانے میں بعض فاضل علماء سے بھی تحذیر کی ہے اگرچہ اس عالم سے واضح منہجی غلطی نہیں ہوئی کئی مثالیں ہیں اس وقت صرف 10 مثالیں نوٹ کر لیں ان مثالوں کو بیان کرنے سے پہلے بعض اہم تنبیہات نمبر ایک کسی عالم خصوصی طور پر اہل سنت کے علماء کا رد کرنا یا اس سے تحذیر کرنے کے متعلق علماء نے خاص قواعد والضوابط بیان کیے ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے شیخ ربیع حفظہ اللہ کا فتویٰ میں پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ کیا طالب علم بھی کسی عالم کا رد کر سکتا ہے وہ دوبارہ سن لیں نمبر دو ان مثالوں کو ترازو بنا کر ہر عالم کو ان پر تول کر حکم لگانا بھی غلط ہے یہ حدادیہ کا منہج ہے جس سے علماء نے سختی سے منع کیا ہے نمبر تین یہ سب طلاب علم کا کام نہیں ہے صرف وہ طلاب علم جو علماء کے مشورے سے علم سچ انصاف دلیل اور ادب کے دائرے میں رہ کر قواعد اور ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے تحذیر کرتے ہیں آئیے اب بعض مثالوں کو ذکر کرتے ہیں پہلے ایک عام مثال اور سبب کا ذکر کرتے ہیں پھر خاص مثالیں بیان کرتے ہیں عام مثال فتنہ خلق القرآن کے زمانے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا جو شخص یہ کہتا ہے کہ لفظ بالقرآن مخلوق میرا لفظ جو قرآن مجید سے میں تلاوت کرتا ہوں مخلوق ہے فرمایا ایسا شخص جہمی ہے جب فتنہ عام ہو جاتا ہے قاعدہ یاد رکھیں جب فتنہ عام ہو جاتا ہے اور اس کا نقصان اور ضرر پھیل جاتا ہے تو سلف نے بھی محتاط رہنے میں شدت اختیار کر لی اس زمانے میں یعنی امام احمد رحمہ اللہ کے زمانے میں فتنہ خلق القرآن تھا پھیل گیا تھا شدید فتنہ تھا میں سمجھتا ہوں کہ دور حاضر میں حکمرانوں کے خلاف جو لوگ یا تو ان کو اپنا حاکم نہیں سمجھتے یا ان کے خلاف لوگوں کو اکساتے ہیں یا اپنے دروس میں یا خطبوں میں ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان کی غلطیوں کی تشہیر کرتے ہیں الی آخری ہی یہ معاملہ جو ہے میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ خطرناک معاملہ ہے جو امام احمد رحمہ اللہ کے زمانے میں جو خلق القرآن کا فتنہ تھا اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں دور حاضر کا یہ فتنہ ہے کیونکہ اس فتنے سے جو دور حاضر میں فتنہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ خون ریزی اور قتل و غارت عام ہو چکی ہے، کئی ملک تباہ ہو گئے ہیں، ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، اور کئی مسلمان ممالک میں یہ فتنہ پھیل گیا ہے، اور کئی ایسے ملک جو خطرے کی زد میں ہیں. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، ہر شر سے محفوظ فرمائے. اب خاص مثال ملاحظہ فرمائے. نمبر ایک، امام حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کہ فلان نے فلان کا غسل کیا. اہل بدعت میں سے کوئی شخص مر گیا اور اہل سنت میں سے کسی نے اس کا غسل دیا، بس غسل کر دیا بس. قال امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسے جا کے بتا دو اگر یہ مر گیا تو ہم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، صرف غسل دیا بس. حوالہ نوٹ کر لیں، الابانہ امام مبط العکبری، ابانہ الصغرا میں امام مبط العکبری کی کتاب صفحہ نمبر 177. صرف ایک منہج غلطی، ایک بدعتی کا غسل کیا مرنے کے بعد. نمبر دو، دوسری دلیل، ابن سیرین رحمہ اللہ نے ایک شخص کو دیکھا جس کو وہ جانتا تھا بصرہ کے کسی محلے میں، بصرہ شہر کے کسی محلے میں، تو پوچھا کیا کرنے ہو یہاں پہ؟ تو اس شخص نے کہا میں فلان مریض کی عیادت کرنے آیا ہوں. اور یہ شخص اہل بدعت میں سے تھا. سن، امام ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر تم بیمار ہوگے تم تمہاری عیادت کر کے ہرگز نہیں آئیں گے، اگر تم مر جاؤ اگر تم مر گئے تو تمہاری نماز جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے جب تک کہ تم ابھی توبہ نہیں کرتے ہو. قال تبتو، اس نے کہا میری توبہ ہے، میں دوبارہ ایسے ہرگز نہیں کروں گا. وہی حوالہ جو ہے الابانۃ الصغرا امام بطل رحمہ اللہ کی صفحہ نمبر 177. صرف ایک منہجی غلطی، ایک بدعتی کی عیادت کرنا صرف. نمبر تین، الحسین بن یزید الکرابیسی، یہ وہ شخص ہے، الحسین بن یزید الکرابیسی وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے کہا کہ قرآن میرے لفظ سے قرآن مخلوق، لفظ بالقرآن مخلوق، جس بدعت اللفظیہ کہتے ہیں. اس نے اپنی وجہ بھی بتائی کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید جو میں پڑھ رہا ہوں میری زبان مخلوق ہے، میری آواز مخلوق ہے، تو لفظ جو نکل رہا ہے یہ مخلوق ہے، ہے اللہ کی کلام حقیقت میں. اس کی وضاحت بھی کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا یہ بدعتی ہے، سختی سے خود بھی حجر کیا اور لوگوں کو بھی اس شخص سے آگاہ کیا، خبردار کیا. ابن عدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے محمد بن عبداللہ الصیرفی الشافعی سے سنا اپنے شاگردوں سے کہتے ہوئے، کہتا ہے تم عبرت حاصل کرو کرابیسی سے اور ابو ثور سے، ابو ثور اور کرابیسی دونوں سے عبرت حاصل کرو. حسین کرابیسی جو ہے وہ اپنے علم اور حفظ میں اتنا زیادہ تھا کہ ابو ثور اس کے 10 حصہ بھی نہیں تھا. یہ کرابیسی جو ہے اپنے علم میں اور حفظ میں، حافظے میں اتنی زیادہ علم والا تھا، حافظے والا تھا کہ ابو ثور جو اس کا 10 حصہ بھی نہیں تھا. جب امام احمد رحمہ اللہ نے اس پر کلام کیا اور تحذیر کی اسے مسئلہ اللفظ میں، فسقط، گر پڑا. اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ابو ثور کی مدح کی، فارتفع للزوم السنہ، سنت کو لازم پکڑنے کی وجہ سے امام ابو ثور رحمہ اللہ کا مرتبہ بلند ہوا. حوالہ امام الذهبی سیر علام النبلاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 79. صرف ایک منہج غلطی، لفظ بقول مخلوق کہنا، وضاحت کے باوجود بھی. نمبر چار، یعقوب بن ابی شیبہ، علل میں امام تھا، ثقہ تھا، ثبت تھا، صرف یہ کہا کہ میں متوقف ہوں، قرآن نہ مخلوق نہ غیر مخلوق ہے. امام ذهبی رحمہ اللہ سیر علام النبلاء جلد نمبر 12 میں فرماتے ہیں. امام بکر مروزی فرماتے ہیں کہ یعقوب بن ابی شیبہ نے وقف کو ظاہر کیا بغداد میں، تو امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے سختی سے تحذیر کی ہے، اور آگے فرماتے ہیں کہ قال عبد الرحمن فسألت عن یعقوب بن ابی شیبہ فقال مبتدئ صاحب ہوا، اتنا تک کہہ دیا. امام خطیب البغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ نے اس لیے یہ کہا بدعت ہے کیونکہ اس نے کہا قرآن نہ مخلوق نہ غیر مخلوق وقف سے کام ہے. صرف ایک منہج غلطی نوٹ کریں، صرف ایک منہج غلطی ہے وقف کا عقیدہ رکھنا کہ معلوم نہیں کہ قرآن مخلوق ہے یا نہیں. نمبر پانچ، پانچویں دلیل، الحسن بن علی الحلوانی اس نے کہا میں ایسے شخص کی تکفیر نہیں کرتا ہوں جو یہ کہتا ہے کہ قرآن میں وقف کرتا ہے، نہ مخلوق ہے نہ غیر مخلوق ہے، اس میں وقف کرتا ہوں میں. فتارکو علمہ، اس کے علم کو چھوڑ دیا. تاریخ دمشق جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 330. صرف ایک منہج غلطی، وقف کا عقیدہ رکھنے والے کی تکفیر نہ کرنا. نمبر 6، مکحول الشامی، اہل شام میں سب سے بڑے فقیہ تھے اپنے زمانے کے. امام زہری فرماتے ہیں کہ ابراہیم بن عبداللہ بن علاء عن ابیہ عن الزہری فرماتے ہیں قال العلماء اربعہ، علماء چار ہیں، سعید بن مسیب مدینہ میں، شعبی کوفہ میں، حسن بصری بصرہ میں، اور مکحول شام میں. سبحان اللہ، مکحول سے غلطی ہو گئی اتنے بڑے امام سے. کہتے کہ اللہ رزق حرام اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ہے، انسان خود کماتا ہے، تقدیر میں غلطی ہو گئی. رجاء بن حیوہ رحمہ اللہ نے کہا یہ بدعتی ہے اس ایک قول کی وجہ سے. ذرا غور کریں، صرف تحذیر نہیں کی بلکہ بدعت کا فتویٰ لگایا اور لعنت بھی بھیجتے تھے، جب ذکر کیا جاتا تھا تو لعنت بھی بھیجتے تھے. اور مکحول سے رجوع بھی ثابت ہے. مزے کی بات دیکھیں، جیسے امام ذہبی رحمہ اللہ نے، جیسے امام یعقوب معرفہ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 271 میں فرمایا امام یعقوب نے کہ مکحول سے رجوع بھی ثابت ہے. یاد رکھیں، صرف ایک منہج غلطی تقدیر کے متعلق، جس سے انکار یعنی تقدیر کے متعلق جو غلطی ہوئی ہے اس سے رجوع بھی ان کا ثابت ہے. نمبر 7، مسعر بن کدام، یہ فقہ ہے، کتب الستہ نے ان کی روایت کو لیا ہے، اتنے بڑے امام ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ ایمان قول و عمل تو ہے لیکن استثناء نہیں کیا جاتا. وہ پوچھے تم کون ہو، تو کہتا میں مومن ہوں، انشاءاللہ نہیں کہتا میں مومن ہوں. امام سفیان الثوری نے فرمایا کہ بدعتی ہے صرف اس وجہ سے، اور نماز جنازے بھی نہیں پڑھی اس وجہ سے. امام ابن سعد طبقات میں حوالہ نوٹ کر لیں، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 484، 484. صرف ایک منہج غلطی ایمان میں استثناء جو ہے نہ کرنا، جو حقیقت میں منہج غلطی بھی نہیں ہے، لیکن سلف کی مخالفت پر سختی اپنائی گئی. سلف کی مخالفت تم نے کیوں کی ہے؟ سبحان اللہ. 8ویں دلیل، علی بن المدینی، امام بخاری کے استادوں میں سے، اعلم الناس بالعلل، ان سے غلطی ہو گئی. فطر خلق و قرآن میں کہہ دیا قرآن مخلوق ہے، کوڑے مارے گئے، مجبوری میں کہہ دیا قرآن مخلوق ہے. امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا اس سے حدیث مت لو. سبحان اللہ. امام برزعی رحمہ اللہ نے اپنے سوالات میں صرف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 83 میں فرماتے ہیں کہ علی بن المدینہ رحمہ اللہ نے یہ کہا، فرماتے ہیں کہ امام البرزعی جو ہے اپنے سوالات میں جو ابی زرعہ سے کیا گئے ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ابو عبداللہ محمد بن مسلم بن وارا کو یہ کہتے ہوئے کہ علی بن المدینی رحمہ اللہ، یہ کہہ دیا علی بن المدینی رحمت کی دعا کر دی علی بن المدینی کے لیے، تو محمد مسلم نے کہا استغفر اللہ ما قصدته بترحم بعد حدث الى اليوم وقد كنا كففنا عنه زمانا، کہ میں منہ سے نکل گیا کہ اس پر میں نے رحمت کی دعا کی ہے اور استغفر اللہ کہہ دیا اس دعا کی وجہ سے. یاد رکھیں، صرف ایک منہج غلطی، وہ بھی مجبوری میں کہہ دیا کہ قرآن مخلوق ہے. فتنے کے زمانے میں سلف کتنے محتاط ہوتے تھے اور کتنی سختی برتتے تھے اپنے علماء سے. نمبر 9، حیران کن بات، امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ قرآن کا تلفظ جو ہم پڑھتے مخلوق ہے کہ نہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے واضح نہیں فرمایا کہ لفظ بالقرآن مخلوق، ہرگز نہیں، بلکہ کچھ ایسے الفاظ تھے کہ ہم مخلوق ہیں، ہمارا الفاظ بھی مخلوق ہیں، ہم مخلوق ہیں، ہمارے الفاظ بھی مخلوق ہیں. اس وجہ سے بعض سلف نے امام بخاری رحمہ اللہ سے صرف اس جملے کی وجہ سے تحذیر کی، اگر سے ناجائز تحذیر ہے. امام بخاری کے مقام تو معروف ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فتنے کے زمانے میں سلف کا طریقہ دیکھیں آپ، امام بخاری کو بھی نہیں چھوڑا، سبحان اللہ. حافظ الذهبی سیر علام النبلاء جلد 12 میں جب امام بخاری اور ان کے استاد الذہلی رحمہ اللہ کے بیچ میں جو مسئلہ ہوا تھا، اور امام محمد بن یحیی الذہلی رحمہ اللہ نے امام بخاری سے تحذیر کر دی، کیونکہ جو ان کے حلقے میں آتے تھے امام بخاری کے شاگرد تھے وہ بھی آتے تھے، تو امام بخاری کو تو روک دیا، میرے حلقے میں یار سے مت آؤ. اور جو امام بخاری کے حلقے میں جاتے تھے ان کو کہنے، میرے جو امام بخاری کے پاس جائے گا وہ میرے پاس نہ آئے، سبحان اللہ. اور بھی کچھ باتیں، لیکن یہ یاد رکھے کہ سلف نے کتنی سختی کی. اب یہاں تک کہ الامامان الرازیان دونوں نے امام بخاری کی ایک حدیث کو بھی نہیں لیا. برحال امام بخاری رحمہ اللہ معروف امام ہیں، انہوں نے نہیں کہا کہ قرآن لفظ بالقرآن مخلوق، میرا لفظ جو ہے مخلوق ہے، لیکن اللہ فتنے شر پسندوں نے گھیر لیا، سوال کر لیا، تو انہوں نے جو وہ سمجھتے تھے بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے، کہہ دیا کہ ہم مخلوق ہیں، ہمارے الفاظ بھی مخلوق ہیں. یہ بات بھی پسند آئی سبحان اللہ علماء کو کہ کیوں ایسی بات کر دی، فتنے کی باتیں نہ کریں، چھوڑ دیں، سبحان اللہ. آخر میں امام ذہبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، کوئی اگر امام بخاری کی حدیث چھوڑ بھی دیتا ہے، چاہے کوئی حدیث چھوڑے یا نہ چھوڑے، امام بخاری کا مقام اپنی جگہ پر ہے اور حق فرمایا ہے. صرف ایک منہج غلطی جو واضح بھی نہیں ہے، 10 نمبر پہ ان کے استاد امام یحییٰ محمد بن یحییٰ الذہلی رحمہ اللہ، امام بخاری مسلم دونوں کے استاد ہیں، انہوں نے اپنے شاگردوں کو امام بخاری سے تحذیر کر دی. امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے استاد الذہلی کی ساری روایات جو ان سے لی تھیں واپس کر دیں، اور صحیح مسلم میں ایک حدیث بھی امام ذہلی کی نہیں ہے، اپنے استاد کی. امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ تاریخ میں جلد نمبر 15 صفحہ 121 میں لکھتے ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ امام بخاری کا دفاع کرتے رہے، یہاں تک کہ اپنے اپنے استاد کے بیچ میں وحشت ہو گئی امام بخاری کی وجہ سے، سبحان اللہ. یعنی اپنے استاد کی بھی مخالفت کی کہ آپ نے امام بخاری کی مخالفت کیوں کی، سبحان اللہ. صرف ایک غلطی کہ امام بخاری سے منع کیوں کیا. یہ عجیب حقیقت بھی سن لیں، بعض سلف جو ہے وہ صرف بعض غلط پر منع نہیں کرتے تھے بلکہ چھوٹی غلطی پر مارا بھی کرتے تھے. امام احمد رحمہ اللہ کتاب الزہد صفحہ نمبر 283 میں بڑے پیارا قصہ فرماتے ہیں. محمد بن نافع کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حرم بن حیان جو خراسان سے ہیں ان کے ساتھ تھے، راستے میں ہم نے دیکھا کہ رات ہو گئی، تو محمد بن نافع کہتے ہیں تو میں نے شعر پڑھنا شروع کر دیے، شعر پڑھا تو چند بیت، بلکہ ایک بیت، یعنی تمثلت لیلۃً ببیت من الشعر. تو امام حرم بن حیان نے کوڑا اٹھایا، اس کے پاس تھا، اور مجھے اتنی زور سے مارا میرے پیٹ پر جس کی وجہ سے میں یعنی مڑ گیا، اور مجھے یہ کہا کہ تم ایسے وقت میں جب رحمان نازل ہوتا ہے رات کے آخری پہر میں دعا نہیں کر رہے ہو بلکہ تم شعر پڑھ رہے ہو، سبحان اللہ. اگر میرے منہج میں سختی ہے تو ان کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ اگر یہ غلط فہمی اور اعتراض، کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف آپ کی سمجھ ہے، یعنی میری سمجھ ہے، ہمیں دور حاضر کے اہل حدیث یا صرف علماء میں سے کوئی مثال دکھا دے، صرف ایک ہی کافی ہے دور حاضر میں، اور بھی تو علماء ہیں، انہوں نے تو کسی سلفی اہل حدیث سے تحذیر نہیں کی، آپ ہی کرتے رہتے ہیں، سبحان اللہ. صرف ایک نہیں، کئی مثالوں میں سے 10 نوٹ کر لیں. نمبر ایک، ماضی قریب میں مولانا الامام العلامہ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ اور غزنوی خاندان کے علماء رحمہ اللہ کی مخالفت کا اور رد کا قصہ معروف ہے. ایک کتاب ہے امام صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ نے لکھی, اصلاح الاخوان علی ید السلطان, جو سن 1347 ہجری میں انہیں لکھی ہے. علامہ ثناء اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر قرآن میں جو انہیں لکھی ہے اسماء و صفات کے باب میں کچھ غلطیاں کی, اسماء و صفات کے باب میں منہجی غلطی ہے. جب غزنوی خاندان کے بعض علماء کو خبر ہوئی تو انہوں نے ان کی شدید مخالفت کی اور ان کے خلاف کتاب بھی لکھ دی, کتاب لکھی امام علامہ ثناء اللہ امرتسری کے خلاف رحمہم اللہ. شاہ عبد العزیز آل سعود رحمہ اللہ کو معلوم ہوا کہ یہ معاملہ ہے. حج کے موقع پر سن 1344 کتاب بعد میں لکھی, اصلاح الاخوان علی ید السلطان جس میں قصہ لکھا ہے بعد میں لکھی, لیکن سن 1344 میں حج کے موقع پر شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ نے ایک خاص علماء کا لجنہ بنایا, خود بھی شامل تھے, جو حرمین شریفین کے علماء تھے, انڈیا کے بھی علماء موجود تھے جن میں غزنوی خاندان کے بعض علماء تھے جو مخالفین تھے, اور مولانا امام ثناء اللہ امرتسری بھی رحمہ اللہ کو بلایا گیا, اور وہاں پر بحث ہوئی, دلائل کی روشنی میں باتیں ہوئی, اور مسائل اسماء و صفات کے باب میں وہاں پر ڈسکس ہوتے رہے, یہاں تک کہ امام علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ اپنے قول سے رجوع کر گئے, جو غلطی تھی اس کا اقرار کیا, اور اپنی تفسیر میں دوبارہ جو ہے لکھنے کا وعدہ بھی کیا کہ جہاں پہ غلطی میں اس کو درست کر لیتا ہوں, اور غزنوی خاندان کے علماء نے بھی وعدہ کیا کہ آپ کے خلاف جو لکھا ہم ختم کر دیں گے اور آئندہ کچھ نہیں لکھیں گے, بلکہ وہاں پر سب کی دوستی ہوئی اور صلح ہو گئی حق کو ماننے کے بعد. سبحان اللہ, جب حق کو مانا گیا تب یہ معاملہ ہوا. صرف ایک منہجی غلطی کی وجہ سے صرف تحذیر نہیں کی گئی بلکہ ان کے خلاف کتاب لکھ دی گئی. یہ کتاب موجود ہے, یہ قصہ بھی معروف ہے. دوسرے نمبر پہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے شیخ صفر الحوالی اور شیخ سلمان العودہ کے خلاف وزیر داخلہ کو خط لکھا, امیر نائف رحمہ اللہ کو خط لکھا اپنے زمانے میں کہ ان کے خلاف ایک خاص کمیٹی لجنہ بنایا جائے, اگر ان کی منہجی غلطی ثابت ہو جاتی تو ان کو دروس و تدریس سے روک دیا جائے, اور ایسا ہی ہوا. نمبر تین, شیخ ربیع بن حاتم مدخل حفظہ اللہ نے شیخ عبد الرحمن عبد الخالق کا رد کیا ایک منہجی غلطی کی وجہ سے کہ ان کے خلاف کتاب لکھ دی. سبحان اللہ, شیخ ربیع بن حاتم مدخل حفظہ اللہ نے شیخ علی الحلبی کا رد کیا اور کئی ایسے لوگوں کا رد کیا, اور یہ سب سلفی مانے جاتے ہیں. ظاہر لوگوں کو سلفی کہتے کیونکہ بات یہ ہوئی کہ سلفیوں کو رد کس نے کیا ہے, یہ سلفی مانے جاتے تھے, لیکن جب رد کیا شیخ ربیع حفظہ اللہ نے, ان کی غلطی واضح ہوئی تو علماء نے سلفیت سے خارج کیا. سبحان اللہ, ان کو. نمبر چار, کئی سلفی مشائخ نے یحیی الحجوری کا رد کیا. یحیی الحجوری امام مقبل رحمہ اللہ کے معروف شاگردوں میں سے تھے, لیکن جب مخالفت کی, حق کی مخالفت کی, سلفی علماء نے ان کی مخالفت کی اور رد بھی کیا, تحذیر بھی کی. نمبر پانچ, شیخ یحییٰ النجمی رحمہ اللہ نے شیخ بن جبرین رحمہ اللہ کا رد کیا اور ان کے خلاف کتاب لکھ دی. احمد النجمی, میں نے کیا سوری, شیخ احمد بن یحییٰ النجمی, شیخ احمد بن یحییٰ النجمی رحمہ اللہ نے شیخ بن جبرین کا رد کیا اور ان کے خلاف کتاب لکھ دی. نمبر چھ, شیخ محمد ناصر البانی رحمہ اللہ نے شیخ سلمان العودہ کا رد کیا اور کہا کہ اس کا منہج اخوانی ہے. نمبر سات, شیخ صالح فزان حفظہ اللہ نے شیخ عبداللہ المطلق کا رد کیا اور کہا کہ یہ اخوانی ہے, یوٹیوب میں کلپ موجود ہے. نمبر آٹھ, شیخ عبید الجابر حفظہ اللہ نے شیخ سلمان العلوان اور عائض القرنی کا رد کیا, اور شیخ عبید الجابر حفظہ اللہ نے مسجد قباء کے امام شیخ صالح مغامسی کا بھی رد کیا اور تحذیر کی, معروف تحذیر ہے, فرماتے ہیں کہ اس بندے کے اندر تصوف ہے. سبحان اللہ, سختی سے رد کیا. نمبر نو, شیخ عبد المحسن عباد البدر حفظہ اللہ نے عدنان ارعور کا سختی سے رد کیا. یہ سب باتیں یوٹیوب اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائیں گی جتنے بھی ردود ہیں. یہ نمبر 10, شیخ رسول اللہ عباس حفظہ اللہ نے حیدرآباد کی سابقہ جمعیت الحدیث کا رد کیا اور اس کی جگہ دوسری جمعیت کو بنانے کا مشورہ بھی دیا. وہ شیخ رسول عباس حفظہ اللہ نے آن لائن جامعہ مدینہ کا رد کیا اجازت دینے کے بعد. سبحان اللہ, یعنی اجازت دینے کی تاریخ نوٹ کریں 30 شعبان 1437 تھی. اور ان سے تحذیر و برات بعد میں کی. تاریخ یاد ہے کسی کو؟ یعنی کچھ مہینہ سال سے پہلے ہی, غالباً پورا سال میں بھی نہیں ہوا, ان سے برات کا اعلان کیا. اور یہ دونوں باتیں جو ہے سوشل میڈیا میں معروف ہیں, دونوں خط شیخ صاحب حفظ اللہ کے موجود ہیں. اگر میرا منہج سخت اور غلط ہے تو ان سب علماء کا منہج کیسا ہے پھر؟ اگلا اعتراض فرماتی ہے, تو علماء کا کام ہے, ڈاکٹر صاحب تو عالم نہیں ہیں, وہ کیوں رد کرتے ہیں؟ اس کا جواب میں پہلے بھی کئی بار شیخ ربیع حفظہ اللہ کے قول سے دے چکا ہوں, لیکن شاید مخالفت کرنے والے نے یا تو سنا ہی نہیں, جیسے کہ اکثر مخالفین کا طریقہ ہے, اور یا پھر شیخ ربیع حفظہ اللہ کا قول ان کی سمجھ میں نہیں آیا, یا وہ سمجھنا نہیں چاہتے, یا پھر شاید ان کو پسند ہی نہیں ہے. چلیں دوسرا جواب دیتے ہیں. فضیلۃ الشیخ علی الحذیفی حفظہ اللہ مسجد نبوی کے سینئر امام کی چند باتیں ملاحظہ فرمائیں اس موضوع کے تعلق سے. شیخ ابو عمار علی الحذیفی حفظہ اللہ نے ایک خاص اس میں ایک آرٹیکل لکھا ہے, جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر کسی سے خطا ہو جاتے کسی عالم سے, تو اس کا رد وہ شخص کرے جو اس کی اہلیت رکھتا ہے, اگرچہ وہ عالم ہی کیوں نہ ہو. اگر کسی کو کسی کی خطا کا علم ہو جاتا ہے کہ فلان سے غلطی ہوئی ہے شریعت میں, اگر فلان کسی سے غلطی ہوئی ہے, تو اس شخص کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اس کا رد کرے, اگرچہ وہ طالب علم ہو جو عالم کا رد کر رہا ہے. پھر چند دلائل بیان کی ہیں, یعنی امام حافظ ابن رجب رحمہ اللہ کہ اس میں بڑا پیارا رسالہ ہے, الحکم الجدیرۃ بالإذاعۃ من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت بسیف بین یدی الساعۃ. اس موضوع کے تعلق سے چند اہم باتیں ہیں. فرماتے ہیں امام ابن رجب رحمہ اللہ اپنے رسالے میں, جو شخص بعض اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض احکام کو مخالفت کرتا ہے اور اس سے خطا ہو گئی ہے بغیر عمد کے, جبکہ وہ اس نے حق کو پانے کے لیے اجتہاد بھی کیا ہے, اتباع بھی کرتا ہے, تو ایسے معاملہ جو ہے وہ کئی لوگوں سے ہوتا ہے جو علماء اور صلحاء سے ہوتا ہے, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ ایسے شخص کے لیے اجر ہے اس کے اجتہاد کا, اور اس کی خطا جو ہے اس کی معافی ہے. لیکن وہ شخص جو اس کی غلطی کو جان لیتا ہے اور یہ جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شخص نے مخالفت کی ہے, تو اس شخص کو چاہیے, یعنی جس نے اس کی غلطی کو جان لیا ہے, کہ امت کو اس مخالفت سے آگاہ کرے اور ان کو خبر دے. اللہ تعالیٰ کے لیے نصیحت, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نصیحت, اور عام عثمانوں کے لیے نصیحت کرتے ہوئے, اگرچہ یہ مخالفت کرنے والا, یعنی جس سے غلطی ہوئی ہے, اس کی بڑی عظیم قدر و منزلت ہو لوگوں میں, اور وہ مومنوں کے لیے بہت محبوب شخصیت ہو, لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق سب پر مقدم ہے اور مومنوں سے بھی زیادہ حق رکھتا ہے. واجب تو یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مل جائے اور وہ جان لے تو وہ اس پر واجب ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے وہ بیان کرے امت کی نصیحت کرتے ہوئے، اور ان کو حکم دے کے اس بات کی اتباع کی جائے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور فرمان ہے، اگرچہ مخالفت کرنے والا امت میں بہت قدر و قیمت رکھتا ہو۔ آگے فرماتے ہیں امام برج رحمہ اللہ ایک اور جگہ پر، اور اسی طریقے سے جو بھی مشائخ ہیں اور علماء ہیں جو حق قبول کرنے میں معروف ہیں، جو بھی حق بات کرتا ہے اگرچہ مخالف ہی صحیح لیکن حق بات کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹا یا بڑا ہو، ینقادون لہ، سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے۔ آگے فرماتے ہیں امام ابن رجب رحمہ اللہ، لوگ اس وقت تک خیر میں ہیں جب تک کہ ان کے بیچ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو حق کو بیان کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کے احکام کو بیان کرتے رہتے ہیں، چاہے مخالفت کرنے والا کوئی بھی ہو، اگر وہ مجتہد ہے تو معذور ہے، عالم ہے مجتہد معذور ہے اور مغفور لہو ہے، اور یہ خصوصیت ہے اس امت کے لیے جسے اللہ تعالیٰ نے کے پیارے پیغمبر وسلم نے خصوصیت دی ہے اس دین کی حفاظت کے لیے الى آخری۔ آگے فرماتے ہیں یہ مجموع رسائل ابن رجب صفحہ نمبر 246 45 اور 46 دو صفحوں میں، آگے جو ہیں فرماتے ہیں شیخ اسحاق بن غانم الاثلی جو ہے امام ابن رجب فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ فرماتے ہیں، اگر کم علم والا کثیر علم والے کا انکار نہ کرے تو امر معروف معطل ہو جائے گا اور ہم لوگ بنی اسرائیل کی طرح ہو جائیں گے، ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے جو منکر وہ کیا کرتے تھے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں مفضول فاضل کا انکار کر سکتا ہے اور فاجر ولی کا بھی انکار کر سکتا ہے، سبحان اللہ۔ پھر آگے شیخ صاحب یعنی لمبی باتیں فرماتے ہیں کہ شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں مجموع الفتاوی جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 234، فرماتے ہیں جس عالم سے جو مجتہد عالم ہے، جو اجتہاد کرنے والا عالم ہے، اس سے اگر کوئی غلطی دیکھی جائے تو اس کی مذمت نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس کی خطا کی مغفرت کر دی ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے جتنا اس میں ایمان اور تقویٰ ہے، اور اس کے لیے دعا بھی کی جاتی ہے۔ اور اس سے پہلے شیخ حذیفی علی الحذیفی حفظ اللہ فرماتے ہیں یہ ضرورت بھی جاننے اس بات کی تفریق کی ضرورت کہ جو ایک فاضل عالم سے خطا ہوتی ہے، جو حق کو پانے کے لیے استطاعت اور اپنا جہد جو ہے اس میں صرف کر دیتا ہے، اور وہ شخص جو ضال اور مبتدع ہے جب اس سے غلطی ہوتی ہے، تو عالم کی خطا جو ہے رد کی جاتی ہے لیکن اس پر تشنیع نہیں کی جاتی، توبیخ نہیں کی جاتی، لیکن جو بدعتی ہے اس کی مذمت بھی کی جاتی ہے، توبیخ بھی کی جاتی ہے، اس کا رد بھی کیا جاتا ہے سختی سے۔ اور یہ بات جو ہے حدادیہ پر مخفی ہے، جو جاہل ہے حدادیہ وہ عالم اور بدعتی گمراہ کے بیچ میں فرق نہیں جانتے۔ آگے فرماتے ہیں شیخ علی الحذیفی حفظہ اللہ، شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ کے اس قول کے بعد جو بھی میں نے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ اس چیز کے ساتھ مقید ہے کہ اگر احد الفضلاء کسی اجتہادی مسئلے میں غلطی کرے، جیسے کہ شیخ اسلام رحمہ اللہ کی عبارت ہے اجتہادی مسئلے میں غلطی ہو جائے، لیکن اگر یہ فاضل شخص جو ہے توحید کے جو اساس ہے اور جو اصول السلف ہیں ان کو پار کر جائے اور یہاں پہ غلطی کر جائے تو اس پر وہی حکم ہوگا جس کا وہ حق رکھتا ہے، اور سلف سے یہ بات بالکل معلوم ہے اور واضح ہے کہ وہ سختی سے رد کرتے اور تشنیع کرتے، مذمت کرتے ایک خطا پر بھی، جیسے میں نے ابھی بیان کیا ہے، تاکہ اس کی غلطی جو ہے واضح ہو جائے اور لوگ اس کی باطل سے دور ہو جائیں۔ اور یہ جو شیخ علی الحذیفی حفظہ اللہ نے بیان کیا ہے، انہوں نے ایک بحث لکھے، رسالے کے اس کا عنوان ہے نقد الاخطاء والضلالات وجرح اہل الاہواء منہج شرعی، نوٹ کر لیں، نقد الاخطاء والضلالات وجرح اہل الاہواء منہج شرعی، نقد الاخطاء والضلالات وجرح اہل الاہواء منہج شرعی، واللہ اعلم۔ سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك۔